أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. اس سورہ مبارکہ کا ابتدائی حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے. پہلے چار رکوع تو انتہائی شہانہ تمہید تھی سورہ مبارکہ کی. یہ بات کل بیان نہیں ہو سکی کہ قرآن حکیم کی جو طویل سورتیں ہیں ان کا آغاز اور اختتام خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی روشن مثال جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اسی طرح سورہ آل عمران ہے، اور پھر یہ کہ ان طویل سورتوں کے درمیان میں بعض ایسی جامع آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہیں کہ جو واقعتاً والد محترم جو ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح بہت بڑی کوئی چادر ہے، اس کا ایک تانا ہے اور بانا ہے، ایک گویا کہ ورٹیکلی اس کے دھاگے آ رہے ہیں، ایک ہوریزنٹلی آ رہے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں، لیکن انہی دھاگوں کے امتزاج سے جو ہے بہت ہی خوبصورت پھول درمیان میں وجود میں آ جاتا ہے. ارد گرد آپ کو وہ شے نظر نہیں آتی، لیکن یہ کہ ان کا امتزاج ایسا ہوتا ہے. تو یہی معاملہ طویل صورتوں کا ہے کہ ان کے درمیان میں کچھ آیات جو ہیں بہت ہی جامع ہیں، جس طرح سورہ بقرہ میں آیت الکرسی، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات کی سردار قرار دیا، اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں آیت البر بھی ہے. سورت النور جو ہے اس کے بالکل وسط کے اندر پانچویں رکوع میں آیہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح علی ہذا القیاس. جو حصہ ہم نے پڑھا تھا اس کے ابتدائی چار رکوع، جن میں سے پہلے دو رکوع اصل میں تین گروہوں سے بحث کرتے ہیں. ایک صادق الایمان، جس کے لیے کیا کمنٹ تھا قرآن حکیم کا، اولئک علی ہدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے رستے پر ہیں. دوسرا گروہ وہ تھا جو بالکل اس کا اپوزٹ پول تھا، کفار مشرکین. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. ان کے دلوں پر تو اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں میں ڈاٹ ڈال دیے ہیں. ابھی حق بات کو سنتے تو ہیں، لیکن یہ کہ اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں. اور پھر ایک مکمل رکوع تھا کہ جس میں منافقین کا نقشہ کھینچا گیا، جو بعض بظاہر مسلمان ہیں، اسلام کا شیلٹر انہیں حاصل ہے لیکن حقیقی ایمان موجود نہیں، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، اہل ایمان کو بھی دھوکا دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اور اس کے بعد پھر طویل قراردادیں جرم تھی، تھوڑی سی آواز کم کر، ایک طویل قراردادیں جرم تھی کہ جو پانچویں رکوع سے لے کر چودہویں رکوع تک، ہمارا آخری مقام جو ہے چودہ رکوع تھا، کہ جس میں بنی اسرائیل پر اور خاص طور پر ان کے علماء کے اوپر شدید ترین تنقید کی گئی. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ تمہارے جو وائز ہیں، جو مبلغین ہیں، جو داعی بنتے ہیں، جو علماء ہیں، رحبان ہیں، کہ لوگوں کو تو بڑی نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. وہم یتلون الکتاب، لیکن کتاب کے پڑھنے والے ہیں، اس کے باوجود یہ قول و فعل کا تضاد، قول ہے دوسروں کے لیے، عمل کا ضامن ان کا بالکل خالی ہے. دوسرے کے دامن کا جو ہے کوئی چھوٹا سا چھینٹ یا دھبا بھی ان کو نظر آتا ہے، اور اپنے دامن کے بڑے بڑے شگاف نظر نہیں آتے. اسی طرح حضرت مسیح کا وہ قول میں نے آپ کو سنایا تھا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے کہ جن کے اوپر سے بڑا ٹپ ٹاپ کر دیا گیا ہے، سفیدی پھیر دی گئی ہے، سنگ مرمر سے انزین کر دیا گیا، لیکن اندر سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے کچھ مرد تھے. شدید ترین الفاظ، اور اس کا کلائمیکس کیا تھا، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی گئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا غضب کے مستحق ہیں. یہ الفاظ اور کسی قوم کے لیے استعمال نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ تو وہ تھے نا جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بڑا ظلم تھا ان کا. وہ آیات بھی ہم نے پڑھی, لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے گنتی کے چلتے. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو اسی کی ریفلیکشن ہمیں عوام الناس میں نظر آتی ہے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں بخشے بخشا ہے. جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی حق ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. اگر مسلمانوں کی سیرت و کردار اور ان کا لین دین اور ان کے قول و فعل میں وہی تضاد ہوا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا, تو ان کے اوپر بھی وہی غضب اور لعنت مسلط کر دی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک زمانہ آئے گا کہ وہی گمراہیاں اور وہی غلط رستے کے جس میں بنی اسرائیل والے مبتلا ہوئے تھے میری امت بھی مبتلا ہوئے. آگے الفاظ بڑے سخت ہیں, میں سنانا نہیں چاہتا اس لیے کہ بہرحال اس سے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے, بلکہ سنی لیجیے. حضور نے فرمایا, اگر پہلی امت میں بنی اسرائیل میں کوئی بدبخت ایسا تھا کہ جو گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کرتا تھا, تو میری امت میں بھی پیدا ہوا. ظاہر ہے کہ انسان کیسے ممکن ہے کہ گوہ کے بل میں گھس جائے, لیکن ایسی تعویل کرنا, ایسی دانش بکیرنا جس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں, اسلام کے ساتھ نہیں, اور اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں بڑے دانشور. اور دوسرے الفاظ نوٹ کیجیے, حضور نے فرمایا, اگر ان لوگوں میں کوئی ایسا بدبخت تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا, تو میری امت میں بھی کوئی ناہنگار ایسا لازمن مبوس ہوگا. اب اس سے بڑھ کر تو الفاظ نہیں ہو سکتے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو عدل کے پیمانے ہیں وہ صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں تھے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اور لعنت چھوڑ دی گئی تھی. آج امت مسلمہ بحیثیت مجموعی الفاظ انورٹڈ کوماز میں جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ استعمال کیے ہوا تھے, اللہ کے غضب کا شکار ہے, اور اس کی کوئی تعبیر نظر نہیں آتی کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے آئے کو عزت, وقار, حیثیت, مسلمان وہ کہ جن کے نام سے کیسر و کسرا کے درباروں میں لرزہ تاری ہوتا تھا, اور آج پریکاہ کے برابر وقت نہیں ہے, سمندر کی جھاگ کی طرح کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان نہیں ہے, سیرت و کردار نہیں ہے. ایمان کا جو اصل حاصل ہے جس میں آخرت کا احساس, جواب دہی کا احساس, وہ مفقود ہو چکا. تو یہ طویل قرارداد جرم جو ہم نے کل پڑھی ہے 14 رکوع مسلسل, اب آئیے اگلے 4 رکوع جو ہیں اس میں انہی یہودیوں کی معذوری کا اعلان کر دیا گیا, اور اس کا سب سے بڑا سمبل کیا تھا, تحویل قبلہ کا واقعہ. یہ جو متولی بنے ہوئے تھے بیت المقدس کے, حالانکہ یہ بات قرآن حکیم بھی بیان کرتا ہے اور تورات میں بھی لکھی ہوئی موجود ہے کہ یہودیوں کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک بہت ہی ذرری دور تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا, اور وہی انہوں نے بیت المقدس مقدس جو ہے, اور القبۃ الخضرا, القبۃ الصفرا, اس کو جو تعمیر کر کے اس کو اپنا ہیکل بنا دیا, اپنا ساتھ اپنا کعبہ بنا دیا. ورنہ 4 رکوع کے شروع میں موجود ہے, ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدى للعالمین. سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا تھا اللہ کی عبادت کے لیے, جو شہر مکہ میں تھا, الذی ببکۃ, کوئی اور تعمیر کر ہی نہیں سکتے, مکہ کے لیے الفاظ ہے, جو شہر مکہ میں, شہر مکہ میں تھا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ کہ پھر گویا کہ تحویل قبلہ تھا کہ جو اصل مظہر بنا ان یہودیوں کی بنی اسرائیل کی معذوری تھا. لیکن اس سے پہلے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا بہت ہی عمدہ انداز میں, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جتنی جامع ہے کہ انہیں یہودی بھی اون کرتے ہیں, عیسائی بھی اون کرتے ہیں, اور مشرکین مکہ تو خود سمجھتے تھے ہم دین ابراہیم ہی پر ہیں. ان کی اتنی ہمجنس شخصیت ہے جس کو قرآن نمایاں کر رہا ہے, یہاں انہیں الفاظ میں آپ پڑھ لیجیے گا. لیکن یہ کہ اس سے پہلے وہی آیا مبارکہ جو جب ان لوگوں پر فرد قرارداد جرم عائد کی تھی تو بالکل آغاز میں پڑی تھی, بڑے نہیں وہی الفاظ ہیں, بہت تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل کے لوگوں, اللہ کے اس فضل کو یاد کرو میں نے جو تم پر کیا تھا. انی فضلتکم علی العالمین, کہ تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا, اور بچو اس دن سے, ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, نہ ہی کسی سے کوئی جو ہے وہ کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا. ولا یؤخذ ولا تنفعها شفاعت, نہ کسی کی شفاعت کسی کو کام کوئی کام پہنچا سکے گی. ولا هم ينصرون, اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی. بالکل وہی دو آیات جو 14 رکوع جہاں ہوئے تھے, آیت نمبر رکوع نمبر 5 سے لے کر اور 14 تک 10 رکوع اس کے آغاز میں تھی, بالکل بہینی وہی الفاظ ہے کہ جس پر گویا کہ سلسلہ کلام کا اختتام کیا گیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. اور یاد کرو حکومت کے جبکہ ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا تھا بڑے بڑے امتحان سے, بِكَلِمَاتٍ بڑے بڑے امتحانات تھے, فَأَتَمَّهُنَّ, اور وہ ان تمام میں کامیاب ٹھہرے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم سے مخاطب ہو کر, اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا. یہ امتحانات تو ہم تھے بہت ہی اقتصاد کے ساتھ, عقل و شعور کا امتحان, وہ معاشرہ کے جہاں شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے, توحید تک پہنچ گئے, ستارہ پرست بھی موجود تھے, سورج کا دیوتا قرار دینے والے بھی موجود تھے, اور اسی طرح پانی کا جو ہے پجاری بھی موجود تھے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ الفاظ موجود ہیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ تمام جتنے بھی اسباب ہیں ان سے جو ماورا ایک شخصیت ہے, جو اللہ کی ہستی ہے, جس نے سورج بھی پیدا کیا, جس نے چاند بھی پیدا کیا, جس نے ستارے پیدا کیے, تو مخلوق ہے, تم ان کے سامنے سجدہ رجوع ہوتے, میں ان تمام چیزوں سے بالا جو ہستی موجود ہے اس کو اپنا رب قرار دیتا ہوں. یہ توحید ہے. والدین کی محبت, والدین گھرانے کو جو ہے وہ خیر بات کہہ کر رخصت ہو گئے. حضرت ابراہیم کے والد عازر تھے کہ جو بت تراش تھے. حضرت ابراہیم بار بار ٹوکا کرتے تھے اپنے والد کو, یہ بت گری جو ہے, اور پھر یہ کہ ان کو جا کر ان کے ہیکل میں یا ان کے جو بھی معبد ہے اس میں سجا دینا اور ان کی پرستش کرنا, یہ عقل و منطق دید کا تقاضا نہیں کرتی. لہذا ٹوکتے تھے اس سے, بالآخر بیزار ہو کر والد نے جو ہے کہہ دیا تھا, لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ, ابراہیم اگر تم اپنی واضح نصیحت سے باز نہ آئے تو میں ایک دن تمہیں رجم کر دوں گا, ہلاک کر دوں گا, تمہاری جان دے دوں گا. اور رجم آپ کو معلوم ہے سخت ترین سزا ہوتی ہے, پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کرنا ہے, اس سے زیادہ جیسے آپ کہیے کہ درد پہنچانے والا کوئی جو ہے وہ سزا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. لأرجمنک, تو والد نے ایسے الفاظ میں استعمال کیے تھے, میں تمہیں رجم کر دوں گا, پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا, واہجرنی ملیہ, اور میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, اپنے والد کو سلام کہہ کے رخصت ہو گئے. والدین کی محبت, گھر والوں کی محبت, والدہ بھی ہوں گی, بھائی بند بھی ہوں گے, کوئی شے ان کے رشتے کی رکاوٹ نہیں تھی. بالآخر جان سے بڑھ کر تو کوئی شے کسی کو محدود نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میرے تماشا لب بام. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پلاننگ کی تھی اور ان کے سب سے بڑے معبد یا جو بھی بت خانہ تھا اس میں داخل ہو کر تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا, معلوم تھا کہ میرا انجام میرا تکا بوٹی کر دیں گے لوگ, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے, اپنی مشیت ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا, اے آگ ابراہیم کے لیے گلو گلزار بن جا, سلامتی بن جا. اب یہ وہ بڑا بڑے امتحان, اور سب سے بڑا امتحان کیا تھا, 100 برس کا بوڑھا اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ایک بیٹا حاصل کیا ابراہیم, جن کی عمر اس تک 13 برس تھی, اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا اس کو ذبح کر دو. اب گویا کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امتحانات کے جو بھی ترکش تھا اس کا آخری تھی, اور ظاہر ہے کہ جو ضعیف العمری ہے اس میں انسان کے اندر جو ہے قوت و ارادہ عزم اس کے اندر بھی کوئی کمی واقع ہوتی ہے, لیکن یہ کہ سب سے بڑا امتحان تھا جس کی یاد ہے کہ جو ہم مناتے ہیں. صحابہ اکرام نے حضور سے سوال کیا تھا, ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے جد امجد تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ان کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ, تو جو تا قیام قیامت پوری دنیا میں رہنے والا ہر مسلمان اس کی یاد بناتا. اب اس سے بڑھ کر کوئی ٹریبیوٹ پیش کیا جا سکتا ہے کسی شخصیت سے؟ انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا, اور میری جو ذریت ہے میری اولاد آیا وہ بھی امامت کے منصب پر ہوگی؟ قال لا ینال عہد الظالمین, تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ہاں تمہاری ذریت ہی میں اسحاق بھی ہوں گے, اسماعیل بھی ہوں گے, پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے جن کے آگے بنی اسرائیل میں سے حضرت یوسف بھی انہی کے بیٹوں میں سے ایک ہیں, اور اس سے آگے نسل چلے گی جس میں اللہ تعالیٰ ہزاروں انبیاء اور رسولوں کو بھیجے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا ینال عهد الظالمین, میرا جو ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس جانب بیت مثابت للناس وامنا, اور یاد کرو جب کہ ہم نے البیت بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ, مثابہ کہتے ہیں ثواب اور اجر حاصل کرنے کے لیے, بھی انسان وہاں جاتا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے. بیت اللہ تو وہ گھر ہے نا جسے صرف دیکھنا بھی باعث نیکی ہے, باعث ثواب ہے. اور پھر یہ کہ مثابہ, اس کے معنی یہ بھی ہے کہ لوٹ لوٹ کر آنا, لوگ بار بار عمرے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں. وہ امن, اور اسے ایک امن کی جگہ بنا دیا. وہ تخذو من مقام ابراہیم مصلی, اور دیکھو مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو. جائے نماز, نماز کی جگہ, ہم بھی جائے نماز استعمال کرتے ہیں لیکن خاص اصطلاح ہے اس کپڑے کے لیے جس پر نماز ادا کریں, لیکن جو جگہ بھی آپ نے منتخب کی ہے نماز کے لیے وہ جائے نماز ہے. واحدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود, اور ہم نے تو ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے عہد لیا تھا کہ ہمارے اس گھر کو وہ بڑا پاک و صاف رکھیں گے. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور اس کے بعد سے آج تک دیکھ لیجئے, آج کے دور میں جو صفائی, جو نزاکت اور جو ستھرائی, اور جس طرح کا ان کا ایک نظام ہے جس میں کہیں آپ کو کہیں کوئی گندگی نظر نہیں آتی, اور فرش ہیں کہ بالکل چمکتے ہوئے فرش ہیں, تو یہ گویا کہ اسی کا ایک ظاہری اور اس کا ایک گویا کہ وہی منطقی نتیجہ جو آج تک پہنچا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ اس کی ایک معنوی نجاست بھی ہو سکتی تھی کہ اس گھر میں حاضر ہونے والے جو ہیں کہیں اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کرنے لگے. اس طرح کے معاملات ہوتے رہے, خاص طور پر وہ درخت کے جس کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی تھی, بیعت قبل موت, حضور کے وصال کے بعد اس درخت کو بڑا مقدس بنا لیا گیا. حضرت عمر کے دور خلافت انہوں نے نوٹ کیا کہ لوگ آتے جاتے جو ہیں وہاں ٹھہرتے بھی ہیں, وہاں گویا کہ کچھ دعائیں بھی مانگتے ہیں, گویا کہ بڑا مقدس درخت ہے. اب ان کے اندر جو ایک رگے توحید تھی اس کا ایک مظہر سامنے آیا کہ انہوں نے حکم دے دیا اس درخت کو جڑ سے کاٹ دو, اس لیے کہ ان مظاہر کے ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں. انہی عمر سے منسوب وہ جملہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ طواف کرتے کرتے کہیں ذہن میں خیال آیا, حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اسے مخاطب کر کے کہا تھا میں جانتا ہوں کہ تو سوائے ایک سیاہ پتھر کے کچھ نہیں, لیکن میں صرف تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تیرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تمہیں بوسا دیا تھا. اب یہ توحید ہے, باقی ان چیزوں کے اندر انسان جو ہے کہیں وہ شرک کیا جو ہے اس نے اپنی آخری انتہا تک پہنچ جائے, تو یہاں نجاست سے معاملہ جو ہے اس کی پاکی ستھرائی, اس کی ظاہری بھی اور باطنی بھی. یہ طائفین والعاکفین والرکع السجود, اور یہ گویا کہ طواف کرنے کے لیے کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی بڑی ہی حوصلہ افزا ہوگی, بہت ہی صاف ستھرا مقام بھی ہے. اور پھر عاکفین, اعتکاف کرنے والے, اور رکوع اور سجود کرنے والے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, هَذَا بَلَدًا آمِنًا, اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا پروردگار اس شہر مکہ کو ایک امن والا گہوارہ بنا دے, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور یہاں کے رہنے والوں کو بڑے ثمرات سے نواز. یہاں ثمرات جو ہے وہ مادی ثمرات بھی ہو سکتے ہیں, ہر نو کا پھل آج کو آپ کو وہاں نظر آ جائے گا, دنیا کے کسی علاقے میں کوئی میوہ ہے, کوئی پھل ہے, آپ کو آج وہاں جو ہے سعودی عرب کی وہاں سرزمین میں نظر آ جائے گا, خاص طور پر مکہ, اس لیے کہ بہت سے حاجی آتے ہیں اور ان کے لیے گویا کہ بہت بڑا ایک تجارت کا ذریعہ بھی ہے. اور پھر باطنی ثمرات جو ہے جس پہ سب سے بڑا ثمرہ جو ہے وہ توحید ہے, تقویٰ ہے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, ہر وہ شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر, گویا کہ اسے ان کے لیے شہر کو امن کا گہوارہ بھی بنا دے اور پھر یہ کہ تمام ثمرات عطا فرما. قال ومن کفر, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کفر کیا, میری ناشکری کی, نافرمانی کی, فأمتعه قلیلا, تو اس دنیاوی ساز و سامان میں سے بھی میں اسے کچھ دے دوں گا, ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير, اس دنیا میں تو میں نواز دوں گا سب کو, بلکہ کفار اور مشرکین اور فاسق و فاجروں کو زیادہ نوازوں گا. الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر, دنیا مؤمن کے لیے تو قید خانہ ہے, جگہ جگہ پابندیاں ہیں, یہ ممنوعات ہیں, یہ ناجائز ہے, یہ شریعت میں حرام ہے, یہ قید خانے کی طرح کا معاملہ ہے مومن کے لیے. اور پھر یہ کہ کافر کے لیے دنیا کی ہر عیش آرام سہولت یہاں حاصل کرنے, حرام حلال جائز ناجائز کوئی شخص کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو امت یہ ہوں قلیلاً, تو اس دنیاوی ساز و سامان میں سے بھی کچھ میں ان کو دوں گا, ثم اصطبره الى عذاب النار وبئس المصير, اور اس کے بعد آپ کے عذاب میں جھونکوں گا اور پھر یہ کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں اللہ کے اس گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، اور ان کی زبان پر ایک دعا تھی۔ چشم تصور میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لب و دخ صحرا ہے، بالکل سنگلاخ زمین، ریتلی زمین۔ اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما دی کہ یہاں وہ گھر ہے جس کی بنیادیں موجود ہیں۔ یہ مرور زمانہ سے کوئی حادثہ ہوا، کوئی طوفان آئے، کچھ اس کی وجہ سے عمارت ڈھہ گئی تھی، لیکن بنیادیں موجود تھیں، اور ان بنیادوں پر گویا کہ ان دیواروں کی تعمیر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس سے پہلے ان اول بیت وضی للناس، جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف انسانیت عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، اس وقت سے بیت اللہ موجود ہے۔ اس وقت بھی تو آخر کوئی نہ کوئی قبلہ ہوگا نا، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے زمانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم تو حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 2500 یا 3000 برس بعد کی شخصیت ہے، اس سے پہلے بھی تو کوئی جگہ موجود تھی، لیکن یہ کہ وہ چونکہ منہدم ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اس کی بنیادوں پر سے دیواروں کو تعمیر کرو۔ تو ان کی زبان پر ایک دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، ہم اس گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، ہمارے اس جدوجہد کو، اس محنت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سب کو سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لك، اور اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنائے رکھ۔ یہاں لفظ مسلمان کو نوٹ کیجیے، مسلمین لك، حضرت ابراہیم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار مجھے اسلام پر قائم فرما، اسلام پر قائم رکھ، اور ہمیں اسلام کی دولت گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، ہمارے نزدیک اسلام کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ نعمت ہونے کا احساس تو اس کو ہوگا نا جس نے بہت محنت سے کسی دولت کو حاصل کیا، ہمیں تو یہ نعمت غیر مترقبہ جو ہے وہ نسلی طور پر گھر بیٹھے مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش ہوگی، ہمیں حاصل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لك، اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ، ہم دونوں کو اسلام پر قائم رکھ۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لك، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ برپا کی۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس کا نتیجہ نکلا ان کی ذریت میں بھی آگے پھر اللہ تعالیٰ نبیوں رسولوں کو بھیجتا رہا۔ یہ دین تو ہمیشہ سے دین توحید اسلام رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ تمام رسول جو ہے اسی ایک سحر سنہری زنجیر کے حصے ہیں جو دین کی زنجیر ہے۔ وارنا مناسکنا، ہماری امت، ہماری ذریت میں سے ایک امت برپا کیجو، اور ہمیں ہمارے اس جو بھی اس گھر کے جو مناسک ہیں، ہمیں طواف کرنا ہے، پھر سعی بھی ہے، پھر یہ کہ وقوف منا بھی ہے، یہ تمام حج کی عبادات، وہ ہمیں سکھا۔ وہ تب علینا، اور ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر متوجہ ہو جا، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہمارے حق میں انتہائی توبہ کا قبول فرمانے والا بھی ہے اور کمال رحمت والا بھی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار میری امت میں ان لوگوں میں اپنا وہ رسول مبعوث فرمائیو، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں تعلیم دے گا کتاب کی بھی، شریعت کے احکامات کتاب کے لیے، والحکمہ، اور وزڈم، دانائی، دانش، ہمارے دین کے اندر دانش بھی ہے، دانائی ہے، وزڈم ہے، شریعت کے احکامات ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو العزیز ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یہ آیا مبارکہ جو ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے، جو گویا کہ آپ نے اسلام اور اس قرآن کو لوگوں تک پہنچایا، تو وہ اس کا منحج کیا تھا، چار مقامات پر موجود ہیں۔ دو مقامات اسی سورہ مبارکہ میں کل ہم نے پڑھ لیا تھا، بلکہ یہ کہ آج یہ آیات آ گئی، اور آج ہی کے ہمارے درس میں وہ بھی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ذریت میں مبعوث فرما دیا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اس کے بعد سے ایک مرتبہ جو ہے یہ سورہ جمعہ کے اندر بھی یہی الفاظ آئے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہوگا جو روگردانی اختیار کرے گا ملت ابراہیمی سے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے آپ کو خود ہی حماقت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ اس لیے کہ دین توحید انسان کی فطرت کے نزدیک جو ہے وہ قابل قبول ہے، انسان کی فطرت اسے قبول کرتی ہے. یہ تمام جتنے بھی مظاہر ہیں، خواہ وہ آگ ہو، خواہ سورج ہو، خواہ چاند ہو یا ستارے ہوں، ان کے سامنے اپنی جو ہے پیشانی سر، ان کے سامنے سر پر سجود ہونا، یہ بہتر ہے کہ وہ ذات کے جو ان تمام چیزوں کی خالق ہیں، جو گویا کہ مسبب الاسباب ہے. یہ تمام مظاہر ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ذات ہے، دین توحید تو یہی انسان کی فطرت میں موجود ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے اس دنیا میں بھی چن لیا تھا، بہت ہی برگزیدہ تھے. اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ انتہائی نیکوکار لوگوں میں شامل ہوں گے. اس قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب حضرت ابراہیم سے ان کے رب نے کہا اسلم، فرما برداری اختیار کرو، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا تو مجھ سے اور آپ سے بھی یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فرما برداری اختیار کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار کرو. قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو گردن ڈال دی ہے، فرما برداری اختیار کی ہے اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، اور اسی بات کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اور یعقوب کو بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت اسحاق کے ہاں جو ولادت ہوئی تھی ان کی اہلیہ سے، تو عیسو اور یعقوب یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، اور عیسو جو ہے وہ پہلے تشریف لائے اس دنیا میں، اور یعقوب جو ہے ان کا نام یعقوب اسی لیے پڑا، عقب میں آنے والے. گویا کہ عیسو جو ہے جب ان کی ولادت ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی تو وہ عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے جو ہے وہ تولید ہوئی ان کی، اسے انہیں یعقوب کہا جاتا ہے، اور یہی ان کا پھر نام پڑ گیا. اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام جو ہے اسرائیل ہے، اسر کسے کہتے ہیں؟ عبد کو، بندہ، غلام، اور عید اللہ کو کہتے ہیں. گویا کہ اسرائیل اصل میں ترجمہ ہے عبد اللہ کا، اسرائیل اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو، اسلام کو پسند فرما لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو اب مرتے دم تک اس دین پر قائم رہنا، تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر. اس لیے کہ جیسا کہ میں عام طور پر خطبہ نکاح کے اندر بھی چونکہ وہ آیت جو پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بالکل یہی الفاظ جو یہاں آئے، تو اس موقع پر بھی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر انسان جو ہے کسی گناہ کے عمل میں ملوث ہے، کوئی بدکاری کا عمل کر رہا ہے، کسی شخص نے شراب پی ہے، اس کے نشے میں دھت ہے، اسی حالت میں اگر اس کی جان قبض کر لی گئی تو بڑی حسرتناک موت ہے اس کی، حرام کام کے انجام دہی میں اس کی جان نکلی. لیکن یہ کہ ہم اکثر و بیشتر اس کو نہیں دیکھتے کہ اگر ہم نے جانتے بوجھتے اپنی زندگی میں ایسی چیزیں شامل کر لی ہیں جو شریعت میں ناجائز ہیں، حرام ہیں، شریعت میں قطعاً ممنوع ہیں، اور اس کے باوجود ہم اپنے اسلام کے اوپر بڑا جو ہے وہ بہت ہی تکیہ کیے ہوئے، ہم تو مسلمان ہیں، شعائر اسلامی بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا بہت بڑا دائرہ وہ ہے جس کا تعلق ہماری معاش کی جد و جہد سے، اور ہماری معاش میں اگر کوئی حرام شے شامل ہو گئی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرما برداری تو نہیں ہے، نافرمانی ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم جو ہے دم تک اس اسلام پر قائم رہنا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت ان کے سرانے کھڑی تھی، گویا کہ عالم نزا تھا، موت قریب تھی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جن میں سے ایک حضرت یوسف تھے، جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو طلب کیا، اور ان کے ساتھ یہ مکالمہ ہے جو قرآن نقل کر رہا ہے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تھوڑی سی اور کم کرو آواز، تو اس پر ان بیٹوں نے یہ کہا ابا جان ہم تو عبادت کریں گے اس کی جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آبا جن میں ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، وہ الہ واحد ہے، وہ الہ واحد ہے، کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم نبی کی اولاد میں سے ہیں، ہم کسی شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں ہم تو یقیناً پیروی کریں گے، عبادت کریں گے، اور یقیناً اپنا معبود قرار دیں گے اس الہ واحد کو. ونحن له مسلمون، اور ان سب نے اقرار کیا اس بات کا کہ ہم اسی کے مطیع فرمان رہیں گے. مسلمون، دیکھیں اسلام کا لفظ کتنی دفعہ آ گیا ان آیات میں، ربنا وجعلنا مسلمین لك، وہی لفظ اسلام، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك، وہی لفظ اسلام، اور اس کے بعد آگے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اس قال لہ ربہ اسلم، وہی اسلام آ گیا، قال اسلمت لرب العالمین، پھر وہی اصطلاح اسلام کی آ گئی، اور یہاں پھر آخر میں آ گیا اور نحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے انسان کے لیے فرما بردار رہیں گے. تلک امت قد خلت، یہ ایک عہد تھا، ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے تو ان کی کمائی ہے، اصل جو کرنسی اس دن اللہ کے ہاں کام آنے والی ہے ان کے اعمال ہیں، سیرت و کردار ہے. ولکم ما کسبتم، لیکن تمہارے اوپر ہوگا وہی کو جو تم کماؤ گے، تمہاری کمائی تمہارے حق میں جائے گی، اگر نیکیاں ہیں، تقویٰ ہے، خیرات ہیں، حسنات ہیں، اللہ کی فرما برداری ہے، اور تمہاری کمائی اگر بدی، فسق و فجور، بغاوت، سرکشی، شیطان کے آدھا کار بن گئے تو ظاہر ہے کہ اس کا وبال بنے گا. ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے رہے تھے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اب ان لوگوں کا یہ بھی ایک جو ہے بڑا زوم تھا، وہ کہتے تھے یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو، تہتدوا تب تو تم ہدایت کے رستے پر رہو گے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، اصل طریقہ، اصل ملت ابراہیم کی تھی، جو بالکل یکسو تھے، جو توحید کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، یہاں آ بھی جائے گا آگے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کی مخفی سے مخفی کوئی شکل ہو سکتی ہے، اس سے بھی مبرہ تھے. اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سن لیجئے، اس ایک تو ہوتا ہے شرک کے جلی، کوئی شخص کسی قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی اور کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، دہائی دے رہا ہے، کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے، شرک کے جلی ہے. لیکن شرک خفی وہ جو انسان کے عمل کے اندر سرایت کرتا ہے، انسان کو خود شعور نہیں ہوتا کہ میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں. جس کے لیے حضور نے اپنی ایک حدیث میں الفاظ استعمال کیے کہ کسی شخص کا سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی کسی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل کام ہے. ڈٹاٹوپ اندھیرا، پھر یہ کہ سیاہ رنگ کا پتھر اور اس کے اوپر سیاہ چیونٹی ایک رینگ رہی ہے، دیکھنا محال ہے. حضور نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے کسی شخص کا اپنے شرک خفی پر مبتلا ہو جانا. حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہم وہ شرک کے بارے میں فتویٰ دینے میں تو بڑے جلی ہیں، بہت آزاد ہیں، فلامی مشرک ہے، فلامی جو ہے توحید کے رستے سے ہٹا ہوا ہے، لیکن ہمارے عمل کے اندر کس کس اعتبار سے شرک آ گیا؟ ہر گناہ اپنی اصل کے اعتبار سے کسی نہ کسی قسم کا شرک ہے. اس لیے کہ توحید کیا ہے؟ آپ اللہ کی فرما برداری کیجیے، اللہ کا حکم آپ نے پسے پوچھ ڈال دیا، اپنے نفس کی اطاعت کی، یہ شرک ہے. شرک جلی یقیناً نہیں ہے، اس کی بنیاد پر آپ کسی شخص کو مشرک قرار نہیں دے سکتے. لیکن قرآن خود کہتا ہے دو مقامات پر، افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. معبود تو وہی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، کہتا تو یہ ہے کہ میرا معبود اللہ ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں، نفسانی خواہشات کے بندگی کر رہا ہے، تو اس کا معبود پھر اللہ نہیں ہے، اس کا معبود اس کا اپنا نفس ہے. من اتخذ الہہ ہوا، تو یہ بات جو ہے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ شرک، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کی ہر نوع سے پاک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس شے پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے قرآن حکیم، اور وہ چیزیں جو نازل کی گئی تھیں ابراہیم علیہ السلام پر بھی، اسماعیل پر بھی، اسحاق پر بھی، یعقوب پر بھی، اور ان کی اولاد میں سے جو اللہ نبی اور رسول بھیجتے رہے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا یہ جو دیے گئے تھے نبی اپنے رب کی طرف سے، سب پر ایک اجمالی ایمان ہر مسلمان کو رکھنا. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ حضرت یعقوب کو بھی اللہ نے صحیفے دیے تھے، اس کا ذکر تو قرآن میں بھی نہیں. قرآن حکیم میں ابراہیم کو جو صحیفے دیے گئے علیہ السلام، اس کا ذکر تو ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن یہ کہ وہ جو الہامی کتابیں قرآن کے علاوہ جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس میں تو تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے. باقی یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو صحیفہ عطا فرمائے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ فلاں بہت اونچا ہے، فلاں نیچا ہے، فلاں بلند ہے، فلاں پست ہے، ہم اس میں کوئی تفریق، کوئی جدائی نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت حاصل ہے تمام انبیاء و رسل میں، اس سے کوئی انکار نہیں. سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ خاتم النبیین، پھر محبوب رب العالمین ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس سے بڑھ کر الفاظ ہو سکتے ہیں؟ لیکن حضور بھی اپنے بارے میں کیا فرماتے تھے کہ تم مجھے کبھی یونس ابن متی پر بھی فضیلت نہ دینا. حضرت یونس تمام انبیاء میں وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک گویا کہ سزا کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ان سے ایک اجتہادی غلطی جو ہوئی تھی, اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے اللہ کی اجازت کے بغیر, تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی رہے. قرآن حکیم میں تفصیل سے وہ قصہ جو ہے کہ جب مقامات پر موجود ہے. تو گویا کہ انبیاء اور رسول میں سے واحد مثال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا, اس کے بعد ان کی توبہ قبول بھی فرما دی. یہی الفاظ ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ جو جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ انہیں تلقی فرمائے تھے اور اس کا ورد انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی. تو حضور فرماتے ہیں انہیں حضرت یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دیا کرو, یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کا معاملہ تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, پھر اگر یہ لوگ بھی یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح ہے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت کے رستے پر ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا, لیکن اگر انہوں نے رُوح گردانی کی اپنا رخ پھیر لیا, فَإِنَّهُمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو اب تو یہ ایک ضد اور ہردرمی کے اندر مبتلا ہو گئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اب اللہ تعالیٰ ہی ان سے نپٹے گا, اللہ ہی کفایت کرنے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سب کو سننے والا ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. دیکھیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے یہ الفاظ وہ ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو نسخہ عثمانی جو تھا جو آج بھی موجود ہے استنبول کے غالباً عجائب گھر میں یا کہیں اور بھی شاید چلا گیا, وہاں سے چلا شفٹ ہو چکا ہے, لیکن آج بھی وہ نسخہ موجود ہے جس پر حضرت عثمان کے خون کے نشان موجود ہیں, بالکل یہی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اس وقت وہ مصحف کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ باغی آئے تھے اور انہوں نے آ کر آپ پر وار کیا تھا, آپ کے جسم سے خون سب کا فوارہ جو چھوٹا, تو جو ہے خون کا رنگ آج بھی ان صفحات کے اوپر موجود ہے جو استنبول کا جو عجائب گھر وہاں موجود ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سب کچھ سننے والا ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, اصل رنگ تو وہ ہے جو اللہ کا رنگ ہے, جو دین کا رنگ ہے, جو توحید کا رنگ ہے, وہ رنگ جس کے اوپر تمام رسول اور تمام انبیاء قائم رہے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم سب اسی کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, وہ اللہ تو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. ہم خود اپنے آپ کو تو ہم پیدا کر کے اس دنیا میں نہیں آئے نا, ہمیں اللہ نے پیدا کیا, وہ خدا واحد ہے, اسی نے پہلا انسانی جوڑا پیدا کیا تھا. مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور کثیر تعداد پر آدمی گویا کہ 700 کروڑ یا 7 ارب انسان موجود ہیں روئے عرضی پر, اور ہم سے پہلے اربوں خربوں گزر چکے. وہی رب ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے اپنے کرتوت ہیں تمہارے اعمال ہیں, تمہاری بدکاریاں ہیں, فسق و فجور ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم تو اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو خالص کیے ہوئے, اس دین کے لیے بھی خالص کیے ہوئے. ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, کیا تم یہ سمجھتے ہو, یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب و الاسباط ان کی اولاد, کانو ہودن او نصارا, کیا ان کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے نصرانی تھے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ آج کوئی شخص اگر پوچھے حضرت ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حنفی تھے, شافعی تھے, مالکی تھے, حنبلی تھے, کیا تھے, تو مسلمان تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے تو اسے اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے, وہ تو خالصتاً ایک مسلمان تھے. اونو ہودن او نصارا, وہ تو اپنے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو اللہ کے ہاں رایاب ہو جاؤ. قل انتم اعلم ام اللہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی آ چکی تھی, تورات میں موجود تھا کہ آخری نبوت کا ظہور ہوگا, ان کے بارے میں پیشن گوئیاں اور نشانیاں موجود تھیں, اتنا بڑا کتمان حق ان لوگوں نے کیا ہے اور اس گواہی کو چھپایا ہے. وہم اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, وہ ایک امت تھی جو گزر چکی, ان کے لیے ان کی کمائی ہے. ولکم ما کسبتم, دیکھیے بہت غور سے پڑھنے والے الفاظ ہیں, یہ پدرم سلطان دودھ والا جو معاملہ ہوتا ہے, میرا تو تعلق فلاں خان وادے سے ہے, فلاں سے بیعت ہوں, فلاں حلقہ ارادت میں شامل ہوں, میں تو ہاشمیوں میں سے ہوں, میں سیدوں میں سے ہوں. اب یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں بھی کوئی وقت رکھتی ہے نہیں رکھتی, اس کی آخری انتہا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے اور ایک ایک کا نام لے کر حضور نے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، محمد کی بیٹی، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر تمہیں خود کرنی ہے، تمہارے اپنے اعمال ہوں گے جو تمہارے کام آئیں گے، انی لا املک لک من اللہ شیئا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں، اس سے زیادہ قربت یا تعلق جو ہے کسی کا ہو سکتا ہے حضور کی ذات کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ آن ریکارڈ موجود ہے، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہاں ہر شخص جو ہے اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، یہ نہیں ہے کہ میں فلاں خانوادے سے فلاں جو ہے وہ گھرانے سے میرا تعلق ہے، میرے آبا و اجداد تو بڑے عالم و فاضل تھے جی، ان کا تعلق تو بہت ہی گویا کہ ایسی جماعت تھی کہ جو متقیوں کی اور خانقاہی نظام کے اوپر تھی، تو یہ چیز انسان کے کام آنے والی، تمہارا اپنا کسب، تمہارے اعمال اور سیرت و کردار ہیں کہ جو اصل کرنسی ہوگی، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے سے پہلے لوگ کیا کرتے رہے تھے، سيقول السفهاء من الناس ما عبد الله من قبلتهم التي كانوا عليها، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت تفصیلی تعارف، اسی حوالے سے گویا کہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق جن کے آگے پھر بنی اسرائیل چلے ہیں، جن پر فرد قرارداد ہے، جن بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے، پانچویں رکوع سے لے کر چودہویں رکوع تک کل دس رکوع مسلسل، اس کے بعد اب تحویل قبلہ کا واقعہ جو سمبل ہے، سمبولک حیثیت ہے اس کی، کیا پہلی امت یہود جو ہے ان کو معزول کر کے ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آ رہی ہے، اس کے لیے تحویل قبلہ کا واقعہ اس کا پس منظر ذرا ذہن میں بٹھا لیجیے، اس کے بعد ان آیات کو پڑھنا ذرا نسبتاً آسان ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں موجود رہے تھے تو آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے، جب نماز ادا کرتے تھے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ بیت اللہ ہوتا تھا اور اسی سیدھ میں آگے بیت المقدس ہوتا تھا، اسے استقبال قبلتین کہتے ہیں، گویا کہ بیت اللہ کے اگر آپ جنوبی گوشے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے تو آپ کے بالکل سامنے بیت اللہ ہے اور اسی کی سیدھ میں شمال میں آگے بیت المقدس بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ جب حضور مدینہ تشریف لے آئے تو اب اس کا انکار نہیں تھا، مدینہ تو درمیان میں ہے، اب اگر اپنا رخ کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف تو پیٹھ ہوتی ہے بیت اللہ کی طرف، اور اپنا رخ اگر کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف تو پشت ہوتی ہے بیت المقدس کی طرف، اب امکان نہیں تھا، تو 16-17 مہینے گزرے کہ حضور کی ایک کیفیت رہی کہ آپ کی دلی خواہش تھی، دلی تمنا تھی کہ میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کروں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہذا حضور پابند تھے کہ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے آپ نے رخ کر کے نماز ادا کی، اب وہ کیفیت ہے کہ جس میں حضور کی وہ قلبی کیفیت کا بھی اظہار ہو رہا ہے، قد نرى تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم آپ کی آنکھوں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اور اس انتظار میں کہ کب اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو اور میں اپنے رخ کو جو ہے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لوں، وہ بار بار کا اٹھنا ہم دیکھتے رہے، بہت ہی پیار بھرا شفقت بھرا انداز ہے، اب یہاں سے وہ شے شروع ہو رہی ہے، وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، سیقول السفهاء من الناس ما عبد الله من قبلتهم التي كانوا عليها، یہ بے وقوف جو ہے اعتراض کریں گے مسلمانوں پر کہ وہ کون سی شے تھی کہ جس نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا، گویا کہ اب یہ یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہے کہ 16-17 مہینے تو بڑے وہ مطمئن رہے کہ مدینہ پہنچ کے مسلمان جو ہے انہی کے قبلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اور حضور نے اپنے رخ کو پھیر لیا بیت اللہ کی طرف، تو اب ان کی طرف سے جو ہے جسے آپ کو یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کے تو قبلے متعین نہیں، 16-17 مہینے انہوں نے ہمارے قبلے کا اتباع کیا، اب اچانک نہیں کیا ہو گیا، کس شے نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے، قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی ان سے کہہ دیجیے مشرق و مغرب یہ جو تمام جہتیں جو ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں کو صراط مستقیم کی طرف جسے چاہتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ لفظ امت آ رہا ہے، اب یہ ایک نئی امت، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے، یہ رسولوں کو بھی گواہی دینی ہوتی ہے اپنی امت کے خلاف کہ پروردگار میں نے اس دین کو پہنچا دیا تھا، اب یہ لوگ اپنے عمل اپنے سیرت و کردار کے خود ذمہ دار ہیں، میں بڑی ذمہ ہوں، میں نے تو اس دین کو کم بلا کم و کافی لوگوں تک پہنچا دیا، یہ گواہی دے گا ہر رسول اپنی قوم اور اپنی امت پر، وما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے وہ قبلہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر آپ اب تک تھے بیت المقدس، اس کی اس لیے برقرار رکھا تھا اللہ لعنم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، تاکہ ہم معلوم کر لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے تو علم میں سب کچھ ہے، لیکن وہ جانچ لے، وہ پرکھ لے، وہ امتحان میں سے گزار لے کہ کون شخص وہ ہے کہ جو رسول کا اتباع کرتا ہے. ہر مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی محبت تھی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول اپنے روح کو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے، لہذا مسلمانوں کو بھی اسی کی پابندی کرنی تھی. یہ علم لوگوں کے لیے امتحان بھی تھا کہ کون ہے جو اتباع کرتا ہے رسول کا اس معاملے میں، اور کون وہ ہے من ينقلب على عقبيه، جو اپنے ایڑیوں کے بل واپس پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بات بڑی گراں گزر رہی تھی مسلمانوں پر، اس لیے کہ بیت اللہ سے جو محبت حضور کی بھی اور پھر یہ کہ مسلمانوں کی تھی، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اور اجازت نہیں آئی، نہ اللہ کے رسول نے اپنا رخ تبدیل کیا نہ مسلمانوں نے کیا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بات بڑی شاخ تھی مگر انہیں لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تھا. وما كان الله ليضيع ايمانكم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں مراد کیا ہے؟ وہ نمازیں جو تم نے اس دورانیے میں ادا کی ہیں 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان کو جو ہے وہ ضائع نہیں فرمائے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں رؤوف اور رحیم ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، دیکھیے بڑا خوبصورت انداز ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کی نگاہوں کا بلند ہونا اس انتظار میں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور میں اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کر لوں. فَلَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں اور پھیر رہے ہیں آپ کے لیے آپ کے رخ کو اس قبلے کی طرف، تَرْضَاهَا، جو آپ کو بہت پسند ہے، جو شدید محبت حضور کے دل میں بیت اللہ کے لیے تھی. اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آئندہ سے آپ کو اپنے چہرے کو اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف کرنا. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، لہذا اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی ہے مسلمان تم ہو تو اپنے چہرے کو اسی رخ پر کر لو، بیت اللہ کے رخ کی طرف. اور روایات میں ہے کہ حضور عصر کی نماز ادا کر رہے تھے مسجد قبلہ تین، جو حضرات بھی گئے ہیں انہوں نے آج دیکھی ہوگی، وہاں دو محرابیں موجود تھیں، لیکن آخری دفعہ جو میں گیا تو انہوں نے دوسری محراب جو ہے وہاں سے اس کو منہدم کر دیا، گویا کہ ایک ہی محراب ہے، لیکن آج سے 5-7 سال پہلے تک دو محرابیں وہاں موجود تھیں، ایک شمال کی طرف تھی ایک جنوب کی طرف تھی. جنوب میں جو ہے وہ بیت اللہ ہے اور شمال میں بیت المقدس ہے. تو یہ وہ مقام تھا جہاں حضور عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور نماز عصر کے دوران یہ آیات نازل ہوئی حضور پر، اور حضور نے اتنا بھی انتظار نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتے، اسی حالت نماز میں آپ نے اپنے رخ کو پھیر لیا، اور اسی کی ابتدا پھر تمام مسلمانوں کی. مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اہل کتاب، لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، انہیں تو معلوم ہے کہ یہ حق بات تھی ان کے رب کی طرف سے، تورات میں یہ لکھا ہوا موجود تھا کہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے، اور ان کے ہاں یہ بات بھی موجود تھی کہ اللہ کے رسول جو ہوں گے وہ اسی قبلے کی ابتدا کریں گے جس پر اب عمل ہو رہا ہے. وہ تو خوب جانتے تھے اس بات کو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ان کے اعمال سے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ان کو تمام دلیلیں، بکل آیت، ہر قسم کی دلیل ان کو دے دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اب نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے. جب تک حکم تھا، اصل کسوٹی اصل امتحان کیا ہے، وہ اللہ کا حکم. جب تک اللہ کا حکم تھا حضور نے بھی اور مسلمانوں نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، اسی اللہ نے حکم دیا تو اپنے رخ کو پھیر لیا. وما انت بتابعین قبلتہم، وما بعضهم بتابعین قبلت بعض، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرے گا. ولن اتبعت اہواہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، اگر بفرض محال تم نے ان کی خواہشات نفس کی کہیں کوئی پیروی کر لی، تم اس کی طرف مائل ہو گئے، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس العلم آ چکا تھا، انك اذا لمن الظالمین، تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. الذين آتيناهم الكتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی، يعرفونه، وہ پہچانتے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، كما يعرفون ابناءهم، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس لیے کہ ان کے لیے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات تھی کہ ان کی اپنی کتابوں میں جو ہے وہ واضح علامات حضور کی آمد کی اور تمام چیزیں موجود تھیں، قبلے کے بارے میں ذکر موجود تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر حضور کو پہچانتے تھے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو حق کو چھپا جاتے ہیں، کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے لیکن اس کے باوجود حضور کی رسالت پر ایمان لانے کو تیار نہیں، وہ یعلمون، جبکہ وہ خوب علم رکھتے ہیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے کہ جو ثابت ہو چکا تمہارے رب کی طرف سے، اب تم کسی درجے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ مقرر کر دیا جس کی طرف اس نے اپنا رخ کر رکھا ہے. دیکھیے، ایک تو ظاہری معاملہ ہے، قبلہ ہے جو گویا کہ مرکز ہے تمام امت کے لیے. اس روح عرضی پر بسنے والا کوئی شخص کہیں بھی رہتا ہو، نماز کا وقت آئے گا تو اپنے رخ کو سیدھا کر لے گا قبلے کی طرف. یہ گویا کہ ایک ظاہری ایک مرکز ہے جو ہمارے دین نے ہمیں فراہم کیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہرحال اس کی حیثیت یہ بھی ہے کہ اللہ کا گھر ہے، پھر یہ کہ وہاں جو اللہ تعالی کی تجلیات اور انوار ہیں، اور پھر یہ کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو تو صرف محبت کے ساتھ دیکھتے رہنے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اس کا ثواب کرنا کس قدر ثواب ہے، یہ تمام چیزیں اس کی روحانی برکات بھی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. تو ہر قوم کے لیے، ہر ملت کے لیے ہم نے جو ہے ایک مرکز فراہم کیا ہے. اسی طرح بہرحال ایک مانوی حیثیت میں بھی ہوتا ہے، کہنے کو تو ہمارا مرکز جو ہے وہ ہے، جس طرح عام طور پر پہلے کہا بھی جاتا تھا، اصل کہنے کو مرکز تو ہمارا بیت اللہ ہے، قبلہ ہے، لیکن ہم نے اپنا قبلہ جو ہے کسی مسلمانی اجتماعیت نے، جو ہے مسلمان ممالک نے اپنا قبلہ جو ہے ماسکو کو قرار دے دیا، کسی نے واشنگٹن کو بنا لیا، اس لیے کہ یہ اصل میں پھر مانوی قبلہ ہو گیا. وہ ظاہری قبلہ تو بیت اللہ ہے، لیکن اگر آپ کی ترجیحات وہ ہیں، دین پسے کچھ چلا گیا اور کشکول لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یا تو وہاں واشنگٹن سے کوئی ہدایات انسٹرکشن آئے تو اس پر عمل کریں گے، یا یہ کہ اگر کوئی رشیا جس زمانے میں تھا تو ماسکو کی طرف وہ دیکھتا تھا، تو کہنے کو کہا جاتا تھا اس وقت کہ اصل میں ان کا قبلہ جو ہے بیت اللہ نہیں ہے، بلکہ ایک گروہ وہ ہے جس کا قبلہ ماسکو ہے، اور مسلمان ممالک میں دوسرے ممالک وہ ہیں جن کا قبلہ جو ہے واشنگٹن بن چکا ہے. فاستبقوا الخیرات، تو تمہیں تو پیش بند کا قدمی کرنی چاہیے، سبقت کرنی چاہیے خیرات میں، نیکیوں میں، حسنات میں. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم کہاں جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو اکٹھا کر لے گا. ظاہر ہے قیامت کا دن ہے، قرآن حکیم میں آیات میں جگہ جگہ مختلف اسلوب سے جو ہے وہ ایمان بالآخرت کو تازہ کیا جاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. حضرت آدم سے لے کر تا قیامت آنے والے ہر شخص کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے دربار میں کھڑا کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم جہاں کہیں سے بھی نکلو، گویا کہ اگر کہیں سفر پر بھی نکل رہے ہو، تو اب گویا کہ کسوٹی کیا ہے، تمہیں بیت اللہ کی طرف اپنے رخ کو کرنا ہے نماز پڑھتے ہوئے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ وہ بات ہے کہ جو تیرے رب کی طرف سے طے کر دی گئی ہے، یہ شدنی امر ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر دیکھیے ریپیٹ کیا گیا، اس لیے کہ بہرحال یہ بات جو ہے اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بڑا ڈھنڈورا بھی پیٹا گیا یہودیوں کی طرف سے بھی. یہ مسلمانوں کا تو معلوم ہوتا ہے کوئی سر پیر ہے ہی نہیں، کچھ عرصہ انہوں نے ہمارے قبلے کی پیروی کی، اب جو ہے پھر دوبارہ اسی قبلے کی طرف چلے گئے ہیں. پھر یہ کہ اور مختلف قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ جو ہے مسلمان بھی آئے تھے، صحابہ کرام حضور کے پاس آئے تھے کہ یہودی بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے رسول اور نبی جو ہیں تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تلقین کرتے ہیں. تو حضور نے کہا تھا ہاں جا کے انہیں بتا دو کہ ہمارا نبی تو ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، وہ بھی پارٹ آف لائف ہے نا، زندگی جو ہے دین تو اصل میں زندگی کے ہر گوشے کے اندر اپنا جس اثر و نفوس آتا ہے، تو بھی طہارت اور پاکیزگی اس کے لیے بھی ہمارے دین کے اندر ہدایات موجود ہیں. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو جو ہے اسی کی طرف، بیت اللہ کی طرف کیا کرو. لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت موجود نہ رہے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا. یہاں گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ تورات میں بھی موجود تھا، انہیں بھی خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ آخری نبی اور رسول جو آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. یہ ایک بہت بڑی علامت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے جو ان کے پاس تورات میں موجود تھی. فلا تخشوهم واخشوني، تو ان کا کوئی خوف نہ کرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، اور میں نے تو اپنا انعام اس دین کو مکمل کر دیا تمہارے اوپر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، بالکل یہی الفاظ ہے، ولیتم نعمتی علیکم، سب سے بڑی نعمت جو نو انسانی کو دی گئی وہ اللہ کا دین ہے، سب سے بڑا خزانہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کسی ہوا. خیر مما یجمعون، جو تم لوگ جمع کرتے ہو دنیا بھر کے خزانے اور مال دولت، اس سب سے بڑھ کر یہ دولت ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یہ قرآن حکیم، یہ دین کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو یہودی بڑی حسرت سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے رسول موسیٰ کو یہ آیت نازل ہوتی تو اس کے نزول کے دن کو ہم یوم عید مناتے، اپنا جشن اور تہوار قرار دے دیتے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اب دیکھ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس کی قبولیت ہو گئی. اب ہم نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے مسلمانوں تم میں، جو تم ہی میں سے ہیں. یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکیکم، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں کتاب کی، شریعت کی اور حکمت اور وزڈم اور دانش کی تعلیم دے رہے ہیں. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ باتیں بھی سکھا رہے ہیں، ان کی تعلیم بھی دے رہے ہیں جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو. جیسے کہ میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، کوئی شخص اگر لوگوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی مدح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم واذکرولی ولا تکفرون، اور میری شکر گزاری اختیار کرو اور کفران نعمت نہ کرو، ناشکری نہ کرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
الله أكبر